الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بالعزة ساری کائنات پر رحمت کرنے والا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت سے حصہ پاتا ہے کوئی مخلوق اللہ کی رحمت سے خالی نہیں اور اللہ کی رحمت اتنی زیادہ کہ اللہ کی بندیاں اگر اللہ کی رحمتوں کو شمار کرنا چاہے سمجھنا چاہے تو خدا کی رحمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتی کس انداز میں اللہ اپنے بندے اور بندیوں کو اپنی رحمتوں سے اپنی نوازشوں سے اپنی نعمتوں سے اپنی نگاہ محبت سے نوازتا ہے ہمیں اور آپ کو اس کا صحیح اندازہ ہی نہیں ہوتا اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت کہ اگر کوئی اللہ کی بندی اپنے بچے اور بچی کی صحیح تربیت کرتی ہے اور اس کی تربیت کے نتیجے میں اس کا بچہ کوئی نیک عمل کرتا ہے بچی کوئی نیک عمل کرتی ہے اللہ کا نام بچہ لیتا ہے بچی کوئی نہ کوئی کام نیک کا کام کرتی ہے تلاوت کر لیتی ہے یہ اللہ کی رحمت کی علامت اور اللہ کی بے پناہ رحمت کی پہچان کہ نیکی کا کام تو بچی نے کیا لیکن اس کا ثواب اللہ ماں باپ کو عطا کرتا ہے ماں باپ کو اس کی نیکی کا ثواب مل جانا یہ اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے عورتوں کو بھی کتنا بہترین سا موقع دیا ہے کہ اگر تم بچے کی صحیح تربیت کرو تو بچہ نابالغ جب تک ہے اس کا ہر عمل پورے طور پر تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا اللہ اکبر عورتوں کو کتنا بہترین سا اور آسان سا موقع مل گیا کہ ادنا توجہ تھوڑی سی فکر سے اس کے نام اعمال کتنے بھرتے چلے گئے کسی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو چھوٹے چھوٹے کام سے بڑے بڑے درجے دینے کا ارادہ فرمایا ذرا غور سے سنیے گا کہ جس پاک پروردگار نے مردوں پر احکام جاری کیے ہیں اسی اللہ نے عورتوں کو بھی کچھ احکام کا مکلف کیا ہے کچھ باتوں کا اللہ نے اسے پابند بنایا ہے کچھ باتوں پر عمل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اب یہ اللہ کی بندیاں مردوں کے مقابلے میں کمزور ان کی ہمت کمزور ارادہ کمزور جسم کمزور تو اللہ کا احسان دیکھیں اللہ کی رحمت دیکھیں کہ کوئی اللہ کی بندی کل قیامت کے میدان میں اللہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ پروردگار میں مردوں کی طرح مرتبہ مردوں کی طرح مقام مردوں کی طرح جنت میں اونچا محل مردوں کی طرح میں عرش کا سایہ مردوں کی طرح میں بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا راستہ نہیں پا سکتی تھی اس لیے کہ میں عورت تھی کمزور تھی میرے سر پہ کام کا بوجھ زیادہ تھا کوئی عورت یہ کہنے نہ پائے اللہ نے عورتوں کی کمزوری کا خیال فرماتے ہوئے اسے بعض چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ نے بڑے بڑے درجے دینے کا وعدہ کر دیا. یہ کتنی بہت بہترین اللہ کی نعمت ہے عورتوں کے اوپر. اب اس کے باوجود بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں یا فائدہ اٹھا کر اس کو ضائع کر دیں, اس کو جلا دیں اللہ کی نافرمانی کے راستے سے, تو یہ تو ہمارے لیے خسارے کی بات ہے, نقصان کی بات ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے عورتوں کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما مثل عمل المرء المؤمن کمثل عمل السبعین صدیقہ, کہ اگر کوئی مومن عورت کوئی نیک کام کرتی ہے تو ایک مومن عورت نے اگر کوئی نیک کام کیا تو اس کا نیک کام کرنا صدیق کے برابر ہوتا ہے. مردوں میں درجہ ہے نبوت کا, کہ اللہ نے نبی ہمیشہ مردوں کو بنایا, کوئی عورت اللہ کی نبی نہیں بن سکتی. تو مردوں کو اللہ نے نبی بنایا تو نبوت کے بعد ایک دوسرا درجہ ہے اللہ کے یہاں جس کو صدیق کہا جاتا ہے. ایک خاص مقام ہے جسے صدیق کہا جاتا ہے. ہر انسان صدیق نہیں بن سکتا. یہ تو ہمارے یہاں کسی کا نام صدیق بھائی ہوتا ہے, یہ نام مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے جو مردوں کو عام طور پہ حاصل ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک انسان صدیق بن جائے وہ کتنا بڑا انسان بنا. کہتے ہیں 70-70 اگر کوئی صدیق ایک طرف ہو, اور ایک عورت اگر کوئی نیک کام کرتی ہے تو اس کا ایک نیک کام کرنا 70 صدیق مردوں کے برابر ہے. آپ سوچیے ذرا کتنا کریم ہو گیا ہے اللہ آپ کے اوپر, کتنا رحیم ہو گیا ہے اللہ آپ کے لیے, کتنا شفیق ہو گیا ہے پروردگار عورتوں کے لیے, کہ تم اگر نیک کام کرو گی تو تیرا نیک کام کرنا 70 صدیق کے برابر لکھا جائے گا. مگر یاد رکھیے کہ جب فضیلت اور مرتبہ زیادہ ملتا ہے, مقام اونچا ملتا ہے, عمل پر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے, تھوڑے عمل پر عرش کے سائے کا وعدہ ہوتا ہے, کسی نیک کام کے کرنے پر بلا حساب جنت میں جانے کے پروانے ملتے ہیں, جب یہ مقام کوئی انسان حاصل کر لے تو اب اس کے بعد اگر اس سے کوئی گناہ ہونے لگے تو گناہ کی پکڑ, گناہ کی گرفت اور گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں انسان کی نیکیوں کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. ایک نفل فرض کے برابر, اللہ اکبر, فرض 70 عمل کے برابر. جب رمضان کا یہ مقام و مرتبہ ملا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا گویا فرض اگر ذکر ہو تو فرض ذکر کے برابر کہلایا, 2 رکعت کسی نے نفل پڑھی تو وہ نفل گویا فرض کے برابر, فجر کے برابر. کتنا اونچا مقام اللہ نے کر دیا, اور پھر اس کے ایک ایک لمحے کو مغفرت کا ذریعہ بنایا. مگر اسی رمضان میں اگر کسی نے گناہ کر لیا تو عام دنوں کے گناہ کے مقابلے میں رمضان کا گناہ کتنا سنگین, کتنا خطرناک. اگر جھوٹ بول دیا, غیبت کر لی, حسد کر لیا, کینہ کر لیا, اور جتنے گناہ ہو سکتے ہیں اگر کسی نے کر لیا تو گناہ کی سنگینیت اور گناہ کی ہولناکی اس کی سزا بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جب کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نیک کام کے کرنے پر اسے صدیق کا درجہ دے دیا تو کہتے ہیں, روایت میں آتا ہے کہ اگر عورت کوئی نیک کام کرنے کے بجائے کوئی گناہ کا کام کرے, اللہ کی نافرمانی کا کام کرے اور اللہ کی پکڑ آ جائے, اللہ کی رحمت کا سایہ اس سے ہٹ جائے, اللہ کی رحمت کی چادر اس سے ہٹ جائے, نگاہ رحمت اس سے ہٹ جائے, اور اس کے ایک گناہ پہ اگر اللہ پکڑ کرنے پر آئے تو 1000 گناہگار, 1000 فاسق و فاجر, 1000 گناہ کرنے والے کے گناہ ایک طرف, اس کی ایک عورت کا گناہ ایک بازو. اللہ اکبر. کیوں؟ جب اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عورت کو دے دیا کہ تو کمزور ہے، تمہارے پاس کام زیادہ ہیں، تمہارے جسم کی کمزوری ہے، ارادے کمزور ہیں، اور ہم تجھے مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا ایک راستہ بتائے دیتے ہیں کہ تمہاری ایک نیکی تیرا ایک عمل 70 صدیق کے برابر ہوگا۔ جب یہ مقام و مرتبہ مل گیا تو اس کا تقاضا تھا کہ تجھ سے ہمیشہ اللہ کی فرما برداری ہوتی، اللہ کا نام لیتے رہتی، اللہ کا ذکر کرتے رہتی، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، اور جب موقع ملتا تسبیح پڑھتی۔ لیکن تم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑے رکھا، نماز کو چھوڑے رکھا، اللہ کے نام کو چھوڑے رکھا، اور اس کے اوپر الٹے تم نے گناہ کیا۔ تو نیکی سے تو تیرا آنچل بالکل خالی ہے، اور عمل سے تیرا دل بالکل خالی ہے، اور اوپر تو گناہ پہ گناہ کر رہی ہے۔ آؤ اب تو گویا رحمت کے بجائے زحمت اور سزا کی حقدار بننا چاہتی ہے، تو میں ہزار گناہگار مردوں کے برابر تجھے ایک گناہ سے سزا بھی دے سکتا ہوں۔ کتنی عجیب عبرت کی بات ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے، کہ ایک عورت اگر نیک کام کرتی ہے تو 70 صدیق کے برابر ہے۔ اسی طرح سنیے، اللہ کرم کرنے پر آیا، رحم کرنے پر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ میرے آقا، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی ایمان والی عورت بہتر؟ آپ جانتی ہیں کہ جنت کی حور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، وہاں ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ سے نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ تو جو مخلوق ہے حور، جو فرشتہ ہے، جو نور سے بنی ہوئی ہے، اور جس کی خوبیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس حور کے بارے میں پوچھا کہ عورت بہتر ہے یا حور بہتر ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ جنت کی حور کے مقابلے میں دنیا کی ایمان والی عورت سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، احسان نہیں تو کیا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد کبھی زبان سے کوئی خطا، کانوں سے کوئی گناہ، دل سے کوئی گناہ، آنکھوں سے کوئی گناہ، ذہن سے کوئی گناہ؟ انسان ہے، بشر ہے، جیسے مردوں سے کچھ گناہ ہو سکتا ہے، عورتوں سے بھی گناہ ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار نے اس مخلوق سے، جو مخلوق فرشتہ ہے، جو مخلوق حور ہے، اور جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے مقابلے میں ایمان والی عورت کو افضل اور بہتر بنا دیا ہے۔ پھر آپ نے اس سے ایک داخلے سے سمجھایا، ایک مثال سے سمجھایا کہ انسان دو کپڑے پہنتا ہے، ایک کپڑا اندر پہنتا ہے، گنجی پہنتا ہے، اس کے اوپر ایک قمیض پہنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن عورت کی مثال قمیض کی ہے، اور حور کی مثال اندر پہنے جانے والے گنجی کی ہے، جس کی قیمت کوئی زیادہ نہیں ہوا کرتی، جس کی صفائی کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا، جبکہ اوپر کے کپڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور اس کی صفائی اور ستھرائی اور اس کی حفاظت کا انتظام زیادہ کیا جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ پیارے آقا، یہ کیا بات ہو گئی کہ حور کے مقابلے میں دنیا کی عورت افضل اور بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لصلاتہن وصیامہن ولعبادتہن، کہ اللہ کی بندیاں دنیا میں رہتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، وہ نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، روزے رکھ لیتی ہیں، ذکر کر لیتی ہیں، اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرتی ہیں، اسی عمل کی بنا پر اللہ نے عورتوں کو حور سے کہیں زیادہ بہتر بنا دیا ہے۔ اب سوچے ذرا آپ کہ جس عورت کو، کہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب حور سے بہتر بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 صدیق سے آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے، اب اس کے بعد بھی اگر ہم نیکیوں میں پیچھے رہیں، عمل میں پیچھے رہیں، عبادت میں پیچھے رہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، استغفار میں، تسبیح میں اگر ہم پیچھے رہیں، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس دل میں آخرت کی فکر آ جاتی ہے، یاد رکھیے، اس مقام کو حاصل کرنا، اس مرتبے کو حاصل کرنا، اس درجے کو پانا، عرش کے سائے کو حاصل کرنا، قبر کی ہولناکی اور قبر کی تاریکی اور قبر کے اندھیرے سے بچنا، اور موت کے سکرات اور موت کی پریشانیوں اور موت کی تکلیفوں سے بچنا اگر چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، نیک عمل ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم
سست بن جائیں، غفلت میں رہیں، باتوں میں رہیں، کاموں میں ہی لگے رہیں، اور ہم نے نماز نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، نیکی نہیں، خیرات نہیں، صدقہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں صرف تمنا ہی تمنا ہے، لیکن ہم نے کوئی محنت و مجاہدہ نہیں کیا. یاد رکھیے، دنیا کا دستور ہے کہ انسان کچھ پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ہمیں پھول چاہیے تو ہمیں زمین کو کھود کر اس میں پودا لگانا ہوگا، اس میں پانی کو ڈالنا پڑے گا. اگر کوئی چاہے کہ مہندی کے پتے سے ہمیں رنگ مل جائے، مہندی کے پتے سے ہمیں رنگ حاصل ہو، تو پہلے مہندی کا پتا توڑ کر اسے سر پر پیسنا ہوگا، اس کے آج ہی جا کے اس کا رنگ حاصل ہو سکتا ہے. دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو کہ چاہت سے حاصل ہو جائے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ارادے سے مل جائے؟ نہیں نہیں، ارادے کے بعد انسان کو محنت، مجاہدہ، کوشش اور اپنے وقت کو لگانا، اپنے آپ کو تھکانا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر دنیا میں کوئی انسان نہ دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھ سکا ہے، نہ دنیا کو پا سکا ہے اور نہ آخرت کو پا سکا ہے. اس لیے میری ماں بہنیں، اب ہمارے پچھلے رمضان کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ مہینہ گزرتا گیا، ہفتے اور دن اور مہینے کے مہینے گزرتے گئے، اور گزرتے گزرتے یہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے. اس رجب کے مہینے پر کے آنے پر جو پہلے زمانے کے اولیاء گزرے ہیں اور اولیاء کے تعلق رکھنے والی خواتین گزری ہیں اور آخرت کی فکر رکھنے والی اللہ کی بندیاں گزری ہیں، جب یہ رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنسو بہا کر پروردگار سے خاص طور پہ برکت کی دعا کیا کرتی تھی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ، رجب میں برکت عطا فرمائی. کون کہہ سکتی ہے؟ وہ عورت کہہ سکتی ہے، وہ عورت مان سکتی ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، جس کے دل میں اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، عرش کا سایہ، جنت کی طلب ہے، اور جو اللہ کی نگاہ میں محبوب اور صحتی بننا چاہتی ہے، وہی پروردگار سے یہ دعا کرتی ہے، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما. کون سی برکت؟ اللہ صحت کی برکت، ہمارے وقت کی برکت، اللہ کام کی برکت، عبادت میں برکت عطا فرما. کام کی برکت یہ ہے کہ اللہ تھوڑے وقتوں میں ہمارا کام زیادہ ہو جائے. اللہ جسم کی برکت یہ ہے کہ جسم میں کوئی بیماری نہ لگے اور کام میں ہمارا جسم تھکنے نہ پائے. اے اللہ، ہمارے گھر میں برکت یہ ہے کہ ہم مالی اعتبار سے پریشان اور مفروض نہ رہے. یہ تمام تر دعائیں اس لیے کہ اللہ، جب برکت کا ماحول ہمارے گھر میں ہوگا تو ہماری عبادت بھی زیادہ ہوگی اور عبادت کا موقع ہمیں زیادہ ملے گا. تو رمضان کی تیاری، رمضان کی تیاری گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے فرما دیا کہ اللہم بارک لنا فی رجب. اے اللہ، یہ رجب کا مہینہ آ چکا ہے اور یہ دیکھتے دیکھتے اور دیکھتے دیکھتے رجب کا مہینہ گزر جائے گا، شعبان آئے گا اور پلکوں میرا شعبان کا مہینہ ختم ہوگا. رمضان کا مہینہ عبادتوں کا پوری رحمتوں کے ساتھ آئے گا. اے اللہ، اس کی تیاری ہم ابھی سے کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ہر چیز میں ہم آپ سے برکت کی طلبگار ہیں، آپ سے برکت کو مانگتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ نے جو مقام اور جو مرتبہ اور جو درجہ اور جو فضیلت اللہ نے آپ کو دینا چاہا ہے کہ حور سے آپ بہتر بن جائیں، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے 70 30 سے بہتر بن جائیں، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اور اس رجب کے مہینے سے تھوڑی سی محنت کو، اپنے عمل کو، اپنے ذکر کو، اپنی تلاوت کو، اپنے تہجد کو، اپنے نفل کو، اپنے اشراف کو، اپنے اوابین کو بڑھانا ہوگا، اس کی پابندی کرنی ہوگی. اگر ہم نے مجاہدہ کیا، محنتیں کی، تو اس کی برکتیں شعبان اور رمضان کے مہینے میں ظاہر ہوں گی کہ روزہ کی وجہ سے ہمارا جسم زیادہ کمزور نہیں ہوگا، ہماری ہمتیں کمزور نہیں ہوں گے اور ہمارے عمل کا شوق بڑھتا ہی رہے گا اور ذکر کی توفیق ہمیں ہوتی ہی رہے گی. اگر اللہ رب العزت سے اس مہینے میں تھوڑی دیر دعا کرتے رہے، کچھ محنت و مجاہدہ کرتے رہے. اللہ کے کیسے کیسے بندے اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں کہ آج کی دنیا حیران ہے. ابو نصر مروزی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دریائی سفر میں تھے، کشتی پر سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے دریا میں طوفان آیا، سبیانی آئی، طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، اب وہ تیرنا جان رہے تھے اور دریا میں تیرتے جا رہے تھے. پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا, وہ دریا کے کنارے نکل نہیں پا رہے تھے. اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا. اب انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کس وقت پانی کا طوفان بڑھے اور ہماری جان نکل جائے, ہم ڈوب جائیں اور اسی میں ہماری جان نکل جائے. عصر کا وقت ہو چکا ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اب وہ تیر رہے تھے, ان کا سر اوپر تھا. تیرنے کی حالت میں عام طور پہ چہرہ کچھ اوپر سا ہوتا ہے. انہوں نے ایک غوطہ لگایا, ڈبکی لگائی, اور غوطہ اور ڈبکی لگانے سے پہلے نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ میں وضو کر رہا ہوں, اللہ میرے پاس میں اتنا ہے کہ میں وضو کر سکوں, میں اس میں نماز تو نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ میں تیر رہا ہوں, اگر میں تیرنا بند کروں گا تو ڈوب جاؤں گا, پاؤں اور ہاتھ کی حرکت اگر بند ہوگی تو پانی کے تھپیڑ اور پانی کی تبیانی میں میں ڈوب جاؤں گا, لیکن اتنا تو میرے بس میں ہے کہ اللہ میں اسی حال میں میں وضو کی نیت سے نیچے غوطہ لگاؤں. اللہ اللہ, کتنی فکر تھی ان کو کہ میری نماز کا وقت ہو چکا, نماز تو میں پڑھ نہیں سکتا لیکن کم سے کم میرے بس میں اتنا تو ہے کہ میں غوطہ لگاؤں, نیت کر لوں اپنے سر کے مسح کی, نیت کر لوں اپنے چہرے کے دھلنے کی. اللہ رب العزت کو دریا میں یہ ان کا عمل اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ اس پاک پروردگار نے انتظام فرمایا, جیسے ہی اپنے سر کو اوپر نکالا ایک بہتا ہوا بڑا سا تخت آیا, اس تختے کو پکڑ لیا, اسی تختے کو پکڑے دریا کے کنارے نکلے, نجات پائی اور وہیں پر پھر اصل کی نماز زمین سے ادا کی گئی. یہ شوق کی انتہا ہے, یہ عبادت کے جذبے کی انتہا ہے کہ انسان ڈوب رہا ہو اور ڈوبتے ہوئے بھی وہ اللہ کی عبادت کو اپنے فرض نماز کو ترک نہ کرتا ہو. جب جذبہ یہاں تک ہوتا ہے تو انسان مصیبت کے دہانے میں ہو, انسان مصیبت کے منہ میں پہنچ چکا ہو, اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے بچا دیتے. اور کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے, اللہ کی مصلحت ہوتی ہے, اللہ کی مرضی ہوتی ہے, تو کبھی کبھی مصیبتوں میں بھی اپنے بندے اور بندیوں کو اللہ لگائے رکھتے ہیں. اللہ کے بہت سے بندے اور اللہ کی بہت سی بندیاں مصیبتوں پہ دعائیں کرتی ہیں, صدقے کرتی ہیں, خیرات کرتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, آنسو بہاتی ہیں, مگر وہ مصیبتیں ٹلتی نہیں ہیں, مصیبتیں ہٹتی نہیں ہیں, مصیبتیں کبھی بڑھتی رہتی ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا, اللہ نے رحمت ہٹا دی ہے, اللہ کی نگاہ محبت ہٹ گئی ہے, نہیں نہیں, بلکہ پاک پروردگار جس طرح نعمتوں کو دے کر, راحتوں کو دے کر, سہولتوں کو دے کر, دعاؤں کو قبول کر کے اپنے بندوں کو شکر کا موقع دیتا ہے اور شکر کے راستے سے اللہ تعالیٰ اسے جنت اور عرش کا سایہ دیتے ہیں, اسی طرح کبھی کبھی پاک پروردگار کا نظام یہ ہے کہ بندی اللہ کی دعا کرتی رہے, ہاتھ اٹھاتی رہے, آنسو بہاتی رہے. اللہ ان دعاؤں کو قبول تو کرتے ہیں مگر اس کا اثر ظاہر نہیں کرتے, اور آنکھوں سے دکھتا ہے کہ مصیبت بڑھتی جا رہی ہے. تو پروردگار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بندی ان مصیبتوں پہ تو صبر کر رہی ہے, اس صبر پر میں تجھے اتنا دے رہا ہوں, اتنا درجہ دے رہا ہوں کہ وہ درجے کو تم سمجھ نہیں پا رہی ہو, اس درجے کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی. اسی بنیاد کی روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں کچھ مصیبت زدہ لوگ ہوں گے, پریشان حال ہوں گے, پریشانیوں پر صبر کرنے والے لوگ ہوں گے, بیماریوں پر, مصیبتوں پر اور انسان کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفوں پر انسان نے اگر صبر کیا ہوگا تو صبر کرنے والے کو جو وہاں اجر ملے گا, جو ثواب ملے گا, جو درجہ ملے گا, جو اللہ کی طرف سے اسے قرب ملے گا, جو عرش کا سایہ ملے گا, جو اس کو اونچے اونچے محل ملیں گے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی وہ عورت جس کو اللہ نے راحت دی ہے, جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی ہے, وہ عورت تمنا کرے گی اور وہ کہے گی, یا اللہ کیا اچھا ہوتا کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا تھا وہ نہ ملتا, میری دعا قبول نہ ہوتی, میرا فلاں کام نہ بن جاتا اور مجھے دنیا میں مصیبت میں مبتلا رکھا جاتا, اور دنیا میں مجھے میرے بدن کو قینچی سے کاٹا جاتا، میری بدن کو قینچی سے کاٹا جاتا، قینچیوں سے میری چمڑی نکالی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ دنیا میں چمڑی کا نکلنا، قینچی سے کاتر سے کاٹا جانا یہ بڑی مصیبت ہے، مگر کتنا اچھا ہوتا کہ دنیا میں ہمیں یہی مصیبت آئی ہوتی، میں صبر کی ہوتی، میں اللہ کے سامنے صبر کر لیتی، تو آج مجھے اسی طرح یہ درجہ، یہ ثواب، یہ مجھے مقام اور یہ مرتبہ ملا ہوتا، جو مقام، جو مرتبہ، جو درجہ میں فلاں فلاں عورت کو دیکھ رہی ہوں کہ اس کا عمر کوئی بہت زیادہ تو نہیں تھا، مگر اس کا آج مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ میں نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، بہت سارے اعمال کیے ہیں، اور دیکھنے میں اس کے اعمال زیادہ نہیں تھے، مگر صبر کی بنا پر، برداشت کرنے کی بنا پر، اللہ کی اس مصیبت پر راضی رہنے کی بنا پر اس کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ مجھے وہ مصیبت پہنچی ہوتی اور مجھے بھی یہی درجہ اور مقام ملا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندیوں کو کسی بھی راستے سے محروم نہیں رکھا، اگر نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے اور نعمتوں کے دروازے اللہ نے اگر کھولے ہیں اور اللہ کی وہ بندی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، تو شکر کے راستے سے وہ اللہ سے قریب ہو رہی ہے، اور اگر کسی بندی پر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اور کوئی حالات ہیں، کوئی دشواری ہے، اور وہ اللہ کی بندی اللہ ہی کے سامنے اللہ سے کہتی ہے، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، اس مصیبت پہ صبر کرتی ہے، تو صبر کے راستے سے وہ جنت کے سارے محل کو طے کرتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے انسان کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں ملتا ہے۔ آج رجب کا مہینہ جب کہ شروع ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا اپنے عزم کو، اپنے حوصلے کو، اپنے ارادے کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی امیدوں کو، اپنے ارادوں کو آگے بڑھائیں، اور یہ سوچیں کہ اب دیکھتے دیکھتے لمحوں میں یہ سارے دن ختم ہوں گے اور رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے گا۔ ہم نے اب تک اگرچہ صدیق کا مقام حاصل نہیں کیا ہے، حور سے بہتر بننے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اب انشاءاللہ ہمیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے حور سے بہتر بننے کا ارادہ کرنا ہے، اور صدیق کا مرتبہ ہمیں، اور ایک صدیق نہیں بلکہ 76 صدیق کا مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم جو نیکی کر سکتے ہوں وہ نیکی کریں، جو عمل کر سکتے ہوں وہ عمل کریں، سستیوں کو، غفلتوں کو، ٹال مٹول کو، آج نہیں کل، ان کو چھوڑیں، اور اس کو چھوڑ کر کے نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں سوچنا ہے کہ جب ہمیں حور سے بہتر بننا ہے اللہ کی نگاہ میں اور فرشتوں کی نگاہ میں، تو حور کیسی ہے؟ حور کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، حور کی زندگی میں کوئی نافرمانی نہیں ہے، حور کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، حور کے دل میں کوئی گناہوں کے کیل کانٹے نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے دل میں بھی کسی گناہ کے کیل کانٹے نہیں ہوں گے، کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، کوئی گناہ کا سیاہ دھبا نہیں ہوگا، اور کوئی ایسی چیزیں اگر ہم سے ہو گئی ہیں یا ہو جاتی ہیں، تو فوراً اللہ کے سامنے سونے سے پہلے اس طرح ہم توبہ قائم ہو جائیں، استغفار کر لیں کہ ہمارا دل بالکل اور صاف ہو جائے۔ یاد رکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ایک بات، اس سے پہلے میں حضرت ابو دجانہ کی ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ مشہور صحابی ہیں، اللہ رب العزت نے بڑا درجہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا، ایک صحابی ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ عام طور پر جب موت کی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے، انسان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنے والد کو دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا دل بھر جاتا ہے، حسرت ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے، اور آخرت اور قبر کی ہولناکی اور موت کی سختی اور فرشتوں کے سوال اور محشر وغیرہ کا خطرہ اتنا ہوتا ہے کہ عام طور پر موت کی نشانی سے پہلے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہوتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، یا اللہ یہ سب کچھ تو چھوٹ جائے گا، گوارا ہے جو ہم نے بنایا ہے، جو ہم نے سنوارا ہے، جو ہم نے بسایا ہے، یہ تمام کا تمام تو چھوٹ جائے گا، جیسے ہم سے پہلے ہمارے گھروں میں بہت سے مرد تھے، بہت سی عورتیں تھیں، بیٹے تھے، بھائی تھے، پتہ نہیں کون کون تھے، وہ سب کے سب نے کچھ نہ کچھ بتایا، کچھ نہ کچھ سجایا، مگر دنیا سے چھوڑ کر سب کے سب چلے گئے، اور اس طرح چلے گئے کہ کبھی بھی ایک منٹ کے لیے بھی آ کر دیکھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ آج ہمارا دنیا سے دل لگائے ہوئے، چیزوں سے دل لگائے ہوئے، ساز و سامان سے دل لگائے ہوئے، اس طرح گویا یہی ہماری کائنات ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہماری راحت کا ذریعہ ہے. نہیں نہیں، بلکہ یہ تو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں. آج ہم ہیں، آج ہم نہیں ہوں گے، کل ہماری جگہ پہ کوئی اور ہوگا، اس کے بعد کوئی تیسرا ہوگا. لہذا یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے مسافر خانے کی طرح ہے، بالکل مسافر خانے کا یہ منظر ہے. پہلے کوئی اور تھا، اس کے بعد کوئی اور رہے گا، اس کے بعد کوئی اور رہے گا، کوئی اور رہے گا. یہی دنیا کا دستور ہے. جب دنیا کا یہ حال ہے تو پھر ہمیں اس دنیا سے دل کیا لگانا. ہاں، دنیا کی چیزوں کو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے. اگر ہم ضرورت پوری نہیں کرتے تو ہم پریشان رہیں گے. تو ابو دجانہ کی موت کا وقت قریب ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور چہرہ بالکل حساس سے بچاس ہے. گھر کی عورتیں پریشان ہے، جو جانا چند منٹ کا مہمان ہے، اب تو مر جائے گا، اس کے بدن پہ کفن آئے گا اور ہم مردوں کے حوالے کر دیں گے. مرد اپنے کندھے پر اٹھا کر اسے قبر کے حوالے کریں گے. اللہ اللہ، آج تک یہ اس گھر میں تھا، کل سے یہ کسی اور گھر میں ہوگا. گھر کی عورتیں پریشان ہیں، بچیاں پریشان ہیں، بیٹیاں اور بہنیں پریشان ہیں، مگر ابو دجانہ ہے جن کے چہرے پر خوشیاں ہیں اور جن کا چہرہ بالکل اطمینان کی حالت میں ہے. کسی نے پوچھ دیا، ابو دجانہ، اب تمہارے موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تم کیوں اس طرح اطمینان کی حالت میں ہو؟ کیا تجھے کسی طرح کا خوف نہیں لگتا؟ کیا تجھے کسی طرح کا خطرہ نہیں لگتا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی. حضرت ابو دجانہ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ نہیں ہے، میرا دل مطمئن ہے، میرے دل کو اطمینان ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ اور امید ہے. کسی نے کہا، کس عمل پر؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، دو عمل ہے میرے پاس، زیادہ اعمال نہیں ہیں، مگر دو عمل میرے پاس ہے. پہلا عمل، ہم نے کبھی بھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کیا، بکواس نہیں کی، بیکار باتیں نہیں کی، ہم نے ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کی ہے. اس زبان سے کبھی بھی ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی، ایسی بات جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی بات ہم نے نہیں کہی. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے اپنے دل کو ہمیشہ گناہوں سے اور انسانوں سے ہم نے پاک اور صاف رکھا. دیکھنے میں یہ دو کام کتنے آسان ہیں، کتنے آسان ہیں دونوں کام، مگر آج سچ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل کام بن چکے ہیں. ہماری زبانیں بکواس، بلا وجہ کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں ہماری زبان پر، اور دل میں پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات اور کیسے کیسے وساوس اور کیسی کیسی گندی فکریں اور فکر کی گندگی ہمارے دلوں میں آتی رہتی ہے. تو دیکھیں، ہے تو آسان کام لیکن ہمارے لیے مشکل کام ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا کچھ محنت کریں، کچھ مجاہدہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس کے لیے وہ عمل کریں کہ جو عمل ہمیں کرنا چاہیے. جب یہی عمل ہم کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا. اور جو اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں جب نیک عمل کرتے رہتے ہیں تو اللہ سے اس کا ربط و تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. اس بات پر پروردگار نے جس طرح صرف اور صرف اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے آپ کو کیسا اونچا درجہ دے دیا، کہ حور سے بہتر بنا دیا، 70 سے 20 کے برابر آپ کو اجر و ثواب کا موقع دیا. وہ پاک پروردگار کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے عمل پر اس طرح خوش ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل کو اللہ بڑا بنا کر قبول فرما کر مغفرت کا اور جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. عجیب بات ہے یہ، آپ نے سنا ہوگا، بشر حافی رحمت اللہ علیہ شرابی تھے، مگر اللہ رب العزت نے کیا ہی رحمت کا معاملہ فرمایا. ایک چھوٹا سا عمل تھا کہ سڑک کے اوپر ایک کاغذ ملا، جس کاغذ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. شراب پینے کے ارادے سے نکلے تھے، اس کاغذ کو محبت کے ہاتھوں سے اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، دل پہ رکھا، عطر خریدا اور اسے صاف کر کے اسے اونچی جگہ رکھ دیا. یہ چھوٹا سا ایک عمل تھا، پروردگار کو ان کا یہ عمل پسند آیا. اسی عمل پر اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، اے بشر، جس طرح تم نے میرے نام کو پاک کیا، میں تمہارے دل کو پاک کر دیا ہے. اے صحابی جس طرح تم نے میرے نام کو اونچا رکھا ہے میں بھی تمہارے نام کو اونچا کر کے دکھاؤں گا، تیرے نام کا ڈنکا بجا دوں گا۔ اللہ العزت دینے پر آتے ہیں، نوازنے پر آتے ہیں تو وہ رب کریم اپنے کمزور سے بندوں کو چھوٹی سی نیکیوں پر بھی نواز دیتے ہیں، اور وہی پاک پروردگار جب کسی غیظ و غضب میں، جب کسی جلال میں، جب کسی غصے میں، جب کسی پکڑ کے عالم میں آتے ہیں تو پروردگار کبھی کبھی کسی ایک گناہ پر بھی پکڑ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا آپ جو سنتے ہیں کہ توبے پر یہ سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم وہ نافرمانی کرتے رہیں، وہ چیزیں کرتے رہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ نہیں، آپ کو ڈاکٹر نے مرہم دے دیا، ٹھیک دے دیا، یہ بہت بہتر ہے، کہیں کٹ جائے آپ لگائیں گے فوراً خون بند ہو جائے گا اور 3 دن کے اندر چمڑا جوائنٹ ہو جائے گا، بہت عمدہ، بہت بہتر، پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ کر آپ کو وکٹین دیا، کوئی مرہم دیا، تو آپ کی وہ مرہم تو لے لیتے ہیں، لیکن کیا جو اس نے فضیلت بتا دی اس چیز کی، تو اس فضیلت کو سننے کے بعد کہ خون فوراً بند ہو جائے گا اور چمڑا جڑ جائے گا، کیا فضیلت کو سننے کے بعد جان بوجھ کر آپ اپنی انگلی کاٹیں گی، چمڑے کاٹیں گی؟ نہیں۔ اگر کوئی کاٹے تو کوئی کہے گی تو عقل نہیں ہے، وہ کہتی ہے بھائی عقل کیوں نہیں ہے، دیکھو ہمارے پاس ایک ایسا چیز ہے کہ چمڑے کٹنے پر خون بند ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ چمڑے جوائنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کہے گا بڑی پاگل عورت ہے یہ۔ پتہ یہ چلا کہ یہ توبہ، یہ استغفار، یہ ایک مرہم کی طرح ہے، یہ ساری جو فضیلتیں ہیں یہ مرہم کی طرح ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو سن کر مطمئن ہو جائیں اور اس کے بعد ہم گناہ کے گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں، نماز بھی چھوڑتے رہیں، اللہ کا نام بھی چھوڑتے رہیں اور جس طرح چاہیں زندگی گزارے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت کے رحم و کرم پر امید رکھتے ہوئے ہمیں محنت کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے کے آ جانے کے بعد آپ اپنا عزم بڑھائیے، اپنا حوصلہ بڑھائیے، اپنا ارادہ بڑھائیے اور یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ پچھلے مہینوں کے مقابلے میں ذرا ہم اپنے اعمال کو بڑھائیں گے، تاکہ جب ہمارے اعمال رجب میں بڑھیں گے تو اس کا اثر ہمارے شعبان پہ پڑے گا، اور جب شعبان میں ہمارا عمل بڑھے گا تو قدرتی طور پہ رمضان کا مہینہ ہمارا بہتر سے بہتر گزرے گا، اور رجب کا مہینہ جس میں آپ نے برکت کی دعائیں کی ہیں، اگر ہم نے اس کو غفلت سے گزارا اور ذرہ برابر کبھی بھی اپنے اللہ سے محتاج بن کر، فقیر بن کر، گداگر بن کر، شاعر بن کر، اگر ہم نے اپنے اللہ سے برکت کی دعائیں اس مہینے میں نہیں کی، تو اللہ بھی کہے گا کہ ہماری یہ بندی بہت مستغنی ہے، اس کو تو کچھ چاہیے نہیں، اس کے پاس تو لگتا ہے سب کچھ ہے، اور میرے سامنے اگر کوئی مستغنی بن جائے، کوئی بے نیاز بن جائے، کوئی بے طلب بن جائے، تو میرے یہاں بے طلب کو اور مستغنی کو اور بے نیاز کو نہیں ملتا، میرے یہاں تو اسے ملتا ہے جو محتاج بن کر آئے، جو فقیر بن کر آئے، جو گداگر بن کر آئے، جو شاعر بن کر آئے، میں اس کو ضرور دے دیا کرتا ہوں، ایسی چیزیں میں دے دیتا ہوں کہ جس کے بارے میں انسان سمجھتا ہے کہ اب تو یہ محال ہے، یہ تو مشکل ہے۔ پروردگار کی شان تو دیکھیں کہ اللہ کی بندیاں جب اللہ کی رحمتوں پر امید کرتے ہی، اللہ کی ذات پر یقین بناتے ہی، جب اللہ رب العزت سے مانگتی ہیں اور کہتی ہیں اور اللہ ہی کے در کو بار بار کھٹکھٹاتی ہیں، تو اللہ وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں جو بظاہر انہونی ہوتی ہے، جو بظاہر نہیں ہونے والی ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں اللہ اپنے بندیوں کے امیدوں کے مطابق، اس کے ارادوں کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق، اس کی آہ و زاری پر، اس کے دل کی چاہت پر اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ عراق کا ایک شہر بصرہ ہے، وہاں ایک نیک عورت تھی، جوانی کے عالم میں اس کی بینائی، اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ اس بندی نے سوچا کہ اللہ کی مرضی، لہذا وہ اسی طرح صبر کر کے زندگی گزارتی رہی۔ اس نے سوچا کہ دنیا کی تقریباً ساری عورتیں، لاکھوں میں کوئی ایک ہوگی، ساری عورتیں آنکھ والی ہے، آنکھ والی عورتیں اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھتی ہیں تو ثواب پاتی ہیں، آنکھوں سے ماں باپ کے چہروں کو دیکھتی ہے عمرہ اور حج کے ارادے سے تو حج عمرے کا ثواب پاتی ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں تو اس پہ ثواب پاتی ہیں، نہ معلوم اپنی آنکھوں سے کیا کیا خیر دیکھتی ہیں، اچھائی دیکھتی اس کو ثواب ملتا ہے، اور میری آنکھیں ختم ہو گئی تو مجھے یہ سارے موقع اور یہ ساری چیزیں مجھے حاصل نہیں۔ مگر اس نے سوچا کہ اگر میں اس پہ صبر کروں گی تو انشاءاللہ آنکھ والیوں کو آنکھ کے راستے سے جتنے نیک کام کے موقع ملے اور جتنی نیکیوں پر جو ثواب ملا، مجھے امید ہے کہ میرا پاک پروردگار مجھے صبر کرنے پر اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ مگر ایک رات رمضان کا مہینہ آیا تو اسے بھی خیال آیا کہ ان آنکھوں سے ذرا میں اپنے ماں باپ کو دیکھ لیتی، ان آنکھوں سے میں کعبے کے غلاف کو دیکھ لیتی، ان آنکھوں سے مقام ابراہیم کی زیارت کر لیتی، انہی آنکھوں سے میں صفا مروہ پہ دوڑتی جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، انہی آنکھوں سے میں گنبد خضرا کو دیکھ لیتی، انہی آنکھوں سے میں منا مزدلفہ عرفات اور جمرات کو میں دیکھ لیتی، انہی آنکھوں سے میں بدر اور انہی آنکھوں سے میں احد کو دیکھ لیتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کی تمنا کی ہے، مگر آنکھ کی تمنا دنیا کے خاطر نہیں بلکہ اچھی اچھی جگہوں کے دیکھنے، جس کے دیکھنے پر انسان کو ثواب ملا کرتا ہے۔ لیکن آنکھ چلی گئی، اندھی ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی، اب بظاہر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سنیں ذرا، رمضان کا مہینہ آیا، رات آئی، اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ اللہ کی بندی کہتی ہے، اے وہ پاک پروردگار جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مشکلات کو، جس نے حضرت ایوب کے مشکلات اور مصیبت کو دور کیا۔ حضرت ایوب کے کیا مشکلات تھے؟ 18 سال بیمار رہے، کبھی زبان پہ شکوا نہیں، کبھی زبان پہ فریاد نہیں۔ اے وہ پاک ذات، اے اللہ جس نے حضرت ایوب کو مشکلات سے نکالا، اے اللہ جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پریشانیوں سے نجات دیا، اے وہ اللہ جس نے یعقوب کے پاس ان کے بچھڑے ہوئے بیٹے حضرت یوسف کو واپس بلایا، اے اللہ جب تیری یہ قدرت ہے تو تو میری آنکھوں کو واپس کر دے، بینائی کو واپس کر دے۔ اس بندی خدا نے اس دل سے دعا کی، اس آنکھوں زاری سے مانگا، ایسی محتاج اور فقیرم بن کر مانگا کہ اللہ کو رحم آیا اور اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جس طرح 14 رات، اسلامی تاریخ میں 14 تاریخ، اس 14 رات کو جس طرح سے چاند چمکتا ہے، اس عورت کی آنکھ اسی طرح سے چمکنے لگی۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ معاصی ابن محرز رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلا تو وہ گئے اس کے گھر والوں سے تحقیق کرنے کے لیے کہ کیا یہ بات سچ ہے، تو پتا چلا کہ ہاں یہ بات، گھر والوں نے بتایا کہ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے۔ میری ماں بہنیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بندیاں جب اللہ سے قریب ہو جاتی ہیں اپنی نیکیوں کے راستے سے، ذکر کے راستے سے، زبان کی صفائی اور ستھرائی کے راستے سے اور دل کی روشنی کے راستے سے، جب اللہ سے قریب ہو جاتی ہیں تو اللہ کی یہ بندیاں جب اللہ سے کچھ کہتی ہیں تو وہ پاک پروردگار انہونی بات کو بھی بنا دیتے ہیں، جو نہ ہونے والی بات ہو اسے یہ اللہ کر دیتے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، تو آپ اس مقام و مرتبہ سے فائدہ اٹھائیے۔ اور آج کا یہ زمانہ، آج کا یہ دور، آج کا یہ ماحول جو آپ سنتی رہتی ہیں، کیسا ماحول اور کیسا زمانہ ہے، مایوسی کی باتیں اور بڑے عجیب باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جب ایک طرف قیامت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں، ایک طرف حالات پہ حالات آ رہے ہوں، پریشانیوں پہ پریشانیاں بڑھ رہی ہوں، اور ظاہر بات ہے جن کو اللہ نے ایمان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے محروم رکھا ہے، انہوں نے ہر طرح کی ٹھان رکھی ہے، تو کیا ایسے موقع پر مردوں کی طرح کیا عورتوں کی ذمہ داری نہیں بڑھتی کہ اگر کوئی برائیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، دشمنی میں آگے بڑھ رہا ہے، پریشان کرنے میں آگے بڑھ رہا ہے اور ظلم کرنے میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے، تو کیا ایمان والی عورتوں کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھے، ذکر میں آگے بڑھے، تلاوت میں آگے بڑھے، دعاؤں میں آگے بڑھے، اللہ کا قرب پانے میں آگے بڑھے، خیر کے راہوں میں آگے بڑھے؟ جب وہ اللہ کی بندیاں اس طرح سے آگے بڑھیں گی تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور انہی رحمتوں کے چھاؤں میں ایمان والوں کو اللہ کی حفاظت نصیب فرمائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک عام نارمل حالات میں ہیں، نہیں، آپ جس ماحول میں ہیں، جس حال میں ہیں اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مطمئن نہ رہیں بلکہ اپنے آپ میں عمل کو بڑھائیں، ایمان کو بڑھائیں، یقین کو بڑھائیں، جذبے کو بڑھائیں، شوق کو بڑھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھروں میں رہنے والی عورتیں جو نیکیاں کرتی ہیں، جو تلاوتیں کرتی ہیں، جو اللہ تعالی کے ذریعے پوری امت کے لیے، پریشان حال کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کا اثر پوری قوم پر، پوری امت پر، پورے علاقے پہ پڑتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا موقع دیا ہے، اس لیے آپ غفلت میں نہ رہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو دعاؤں کے ذریعے بہت کچھ کرنے کا راستہ دیا ہے، ایک درد دل کے ذریعے، ایک روتے ہوئے دل کے ذریعے، تڑپتے ہوئے دل کے ذریعے آپ کو اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے۔ اس لیے آپ ذرا اس بات کی کوشش کیجئے کہ رجب کے اس مہینے میں ہمیں ذرا نیکیوں میں، اپنے عمل میں آگے بڑھنا ہے، اور پوری امت کے حق میں ہمیں دعائیں کرنی۔ تو محنت، مجاہدہ کرنا اور اپنے عزم و ارادے کو آگے بڑھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اس بات کا خیال کہ میرا دل اب کسی گناہ سے، کیل کانٹے سے، کسی خرابی سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے ہمارا دل بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ رجب کا مہینہ، آپ سنیے ذرا، رجب کے مہینے کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ رجب کے معنی گونگے کے آتے ہیں، یعنی اس مہینے میں زمانے جاہلیت میں بھی لڑائی اور ہتھیار کے جھنکار کی آواز نہیں آتی تھی، لڑائی کی آواز نہیں آتی تھی، ایک دوسرے قوم کی جو لڑائی چلا کرتی تھی، علاقے علاقے اور قبیلے قبیلے کے درمیان جو زمانے جاہلیت میں لڑائی چلتی تھی، وہ لڑائی نہیں چلتی تھی۔ تو کہتی ہے رجب کا مہینہ ہے، یعنی یہ گونگا مہینہ ہے، یہاں تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ اس سے پتا چلا کہ رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ کہ جس کی عظمت کا خیال کفار مشرکین کو بھی تھا، کہ پورے سال لڑتے رہتے تھے، مار پیٹ کرتے رہتے تھے، یہ مہینہ جب آتا تھا تو ایک دم سے خاموش ہو جاتے تھے، بھائی بڑا عجیب مہینہ آ گیا۔ جب کفار مشرکین نے اس مہینے کا خیال کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، تو ہم اور آپ کو تو اور بھی چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت کا خیال اپنے دل میں رکھیں، اور اس کے ساتھ کوئی ایسی بات ہماری زبان سے، ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے خیال سے ہرگز ہرگز نہ ہو جو میرے اللہ کو پسند نہ ہو۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جب ہمارے آپ کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی عرش کے پانے کی تمنا بڑھتی ہے، ہم اپنے ذکر کو بڑھاتے ہیں، تلاوتوں کو بڑھاتے ہیں، استغفار کو بڑھاتے ہیں، درود پاک کی مقدار کو بڑھاتے ہیں، تو ان چیزوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے دل میں ایک خوف آتا ہے، ایک ڈر آتا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا؟ کس بات کا ڈر؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سب کچھ کر رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ قبول نہ کرے، رد کر دے، دھتکار دے، چہرے پر مار دے۔ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی کچھ لے کر آیا، سامنے والے کو پسند نہیں آیا تو اس کو ہٹا دیا کہ چلو لے جاؤ، مجھے پسند نہیں، بھائی پیسے کم دینا، کہنا پیسے کم دے کر بھی مجھے یہ پسند نہیں کیونکہ داغدار ہے۔ کسی طرح رب کریم کبھی کبھی ناپسند کر کے یہ رد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی نیک بندیاں وہ ہوتی ہیں جو نیکیوں کے کرنے کے بعد ان کے دل میں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، یہ خیال نہیں آتا کہ میں بہت کچھ کر رہی ہوں، نہیں بلکہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کریم قبول نہ کرے۔ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے کچھ بندے، کچھ بندیاں ایسی ہیں کہ جب وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا تو وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ ایک عورت ہیں، دیکھیے گھر کا کام کرتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت اور قرآن آیت پہ غور کرتی تھی۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر دیا کہ میرے پیارے آقا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کس کے بارے میں ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دیتے تو ہیں مگر ڈرتے رہتے ہیں، یہ ڈرنے والے کون؟ کیا شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے، ایسی بندیوں کی فضیلت بیان کی کہ وہ بندے بندیاں جو نیک ہیں، جو نمازی ہیں، جو روزے دار ہیں، جو ذاکرہ ہے، جو ساجدہ ہے، جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والی ہے، جو اللہ کی نیکی کرنے والی ہے، یہ تمام تر نیکیوں کی خوبی رکھنے والیاں یہ اللہ سے ڈرتی ہیں۔ عائشہ نے کہا کس بات پہ؟ تو کہا اس بات پہ ڈرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیارا اللہ رد کر دے، وہ میرا پیارا اللہ اس کو دھتکار دے، اس بنیاد پہ ڈرتی ہے۔ پتہ چلا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جتنا نیکی کے کام میں آگے بڑھتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے اور اللہ کا خوف بھی بڑھتا ہے۔ اب جب خوف آئے گا تو برائی نہیں آئے گی، عجب نہیں آئے گا، خود پسندی نہیں آئے گی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا نہیں آئے گا، بلکہ فنائیت آئے گی، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، ہر ایک سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا آئے گا۔ تو دیکھیں کہ انسان نے محنت کی، مجاہدہ کیا، نیک اعمال کیے تو اللہ نے 70 جس سے آگے بڑھا دیا، خور سے اس کو بہتر بنا دیا، پھر اللہ نے اس کو رحمت کے چھاؤں میں رکھا، اس کی دعاؤں، اس کی نیکیوں پر اللہ نے پورے قبیلے اور پورے علاقے کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہ کتنے مرتبے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ایک بندہ خدا جس کی 60 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کا زمانہ گزر گیا، اس نے گنا کہ 60 سال میں کتنے دن ہو گئے، 60 سال میں ایک سال میں 360 دن یا 365 دن، اس نے شمار کیا تو اس نے سوچا کہ 31,500 میرے دن بنتے ہیں، 31,500 دن اللہ نے مجھے رہنے کا موقع دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ اللہ اس میں سے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن میں کوئی نہ کوئی نافرمانی نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو اس نے سوچا تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے دل میں خوف ہوتا ہے، ان کی نظر نیکیوں پر نہیں، ان کی نظر اپنی کوتاہی پر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اللہ 31,500 دنوں میں ایک بھی دن میرا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی سے خالی ہو۔ چنانچہ وہ بندہ خدا سوچ میں پڑ گیا، سوچ کر یا اللہ پروردگار نے اگر ایک ایک دن کے گناہوں کو گنوا کر اس نے اگر ہم سے حساب لینا شروع کیا، اور ایک ایک گناہ پر اللہ نے اگر فرشتوں کو لگا دیا، اور ایک گناہ پر اگر ڈنڈے پہ ڈنڈے لگنے لگے تو اللہ میرا کیا حال ہوگا۔ ایسا خوف اس کے دل پر آیا، اتنا ڈر اس کے دل پر آیا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی ایسی شرمندگی اس کے سامنے آئی، تو بندہ برداشت نہیں کر سکا اور رش کھا کر اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو ہے، اس کی روح نکل چکی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے نیکی کرنے والے گناہ پر اس طرح سے ڈرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے نیک بندیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہی کہ نیک بندیاں جتنا اللہ سے قریب چلی جاتی ہیں ان کو رونا بھی آتا ہے، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ان کے دل میں رفقت آتی ہے، جو ہاتھ اٹھاتی ہیں تو اللہ کے سامنے ان کو رونا بھی آتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے حساب و کتاب سے بچیں۔ دیکھیں اس بات پر پروردگار کی شان کہ وہی رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو کیا مقام دیتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے عورتوں کا مقام سنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ دینے پر آئے، تو ذرا سنیے کہ جو عمر فاروق نے کیسی نافرمانی کی تھی اور ہاتھ میں کیا لے کر اپنے گھر سے چلے تھے، کتنا برا ارادہ تھا، کتنا برا ارادہ اس روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن اتارنے کے ارادے سے وہ چلتے ہیں، کتنا خطرناک ارادہ تھا۔ وہ رب کریم قادر تھا کہ پروردگار اسی وقت عمر فاروق کے ہاتھ کو چل کر دیتے، ان کا ہاتھ بالکل خراب ہو جاتا، زمین میں دھسا دیتے، وہیں چکر کھا کر گرتے، سر پھٹ جاتا، موت آ جاتی، مگر رب کریم نے کیسے رحم و کرم کا معاملہ کیا کہ ایسے حال میں ہی اللہ تعالیٰ نے نگاہ محبت اور نگاہ رحمت سے ان کو نوازا۔ مگر سنیے، ابن اساکر نے روایت نقل کی ہے، حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، ان کے گزر جانے کے بعد، حضرت ابن عباس نے ایک سال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا۔ پھر ایک سال میں خواب میں دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے چہرے سے، اپنے پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے، اے ابن عباس، اللہ کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا حساب دیتے دیتے اتنا زمانہ گزر گیا، کتنا وقت گزر گیا، مگر کیا بتاؤں، اللہ نے رحم کر کے ہمیں معاف کر دیا، اندازہ لگائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا انسان کیا حال تھا. ایک مرتبہ کسی نے ان کے سامنے میٹھا سا شربت کا گلاس پیش کر دیا, ہاتھ میں لیا اور منہ سے قریب کیا, اچانک پھر اپنے ہاتھ سے اس گلاس کو نیچے رکھ دیا, پھر رونے لگے. کسی نے پوچھا ہمارے فاروق کیا بات ہے, کہنے لگے اللہ رب العزت کی کام یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو نیک کام کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ رب کے کریم دنیا میں ہی نیکیوں کا بدلہ دے دیتے ہیں. دنیا میں ہی اللہ نعمتوں کے ذریعے, راحتوں کے ذریعے, خوشحالی کے ذریعے, پیسوں کے ذریعے اللہ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. یہی بندہ جب محشر میں پہنچے گا اور دیکھے گا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں تو تعجب سے پوچھے گا, تو اللہ رب العزت کہیں گے او میرے بندے تمہاری نیکیوں کا بدلہ تجھے میں نے دنیا میں ہی دے دیا تھا. عمر فاروق کو ڈر لگتا ہے کہ عمر فاروق نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گلاس شربت اس کی ساری نیکیوں کے بدلے میں دنیا میں ہی دے دیا گیا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میرے پاس پروردگار میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہ دیجیے. سوچیے ذرا کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے اور کیا ان کے دل کا جذبہ ہے. عمر فاروق اتنا بڑا انسان کہ ابوبکر صدیق کے بعد اگر کسی کا مقام کسی کا مرتبہ ہو سکتا ہے, اور پیارے نبی نے جن کے بارے میں فرما دیا ہو کہ اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آ سکتا تھا تو عمر فاروق کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ عمر فاروق کو اللہ نبی بنا دیتا مگر اللہ مگر نبی کوئی نہیں آ سکتا. اتنا بڑا درجہ مگر اپنی ساری زندگی کی ساری کمائی اور ساری نیکیوں کو وہ ایک گلاس شربت کے بدلے میں سمجھتے ہیں کہ شاید یہی بدلہ بن گیا ہو, اس دنیا سے روتے ہیں. اس لیے میری ماں بہنیں, اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو موقع عطا فرمایا ہے اس موقع سے ہمیں ذرا فائدہ اٹھانا ہے. بس آخری بات ہم سن لیں کہ رب کریم کے سامنے ہم ڈرتے رہیں. علی بن مصطفی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک بندہ خدا کو دیکھا جو بندہ خدا بہت نماز پڑھتا تھا, بہت ذکر کرتا تھا. پھر ماں بہنیں اس طرح بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتی ہیں, پوری توجہ پورے دھیان سے سنیے. وہ بہت روتا تھا, بڑا نمازی تھا, بہت نیک صالح تھا. تو میں نے پوچھ لیا کہ بھائی کیوں اتنا روتے ہو تو کہنے لگے کہ اس بات پہ روتا ہوں کہ میں نے کوئی سجدہ غفلت کے بغیر نہیں کیا. یعنی ایسا سجدہ کہ جس سجدے میں میرا پورا دھیان اللہ ہی کی طرف لگا ہو, میں نے ایسا کوئی سجدہ نہیں کیا. حالانکہ یہ بندے بڑے عابد تھے, بڑے زاہد تھے اور اللہ کے سامنے بڑے رونے اور تڑپنے والے تھے, مگر فرماتے ہیں کہ میں ایک سجدہ بھی غفلت کے بغیر نہیں کر سکا, ہر سجدے میں میرا دھیان کہیں نہ کہیں چلا گیا. یہ تو ان کی اپنی تواضع تھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے بندے جو ہوا کرتے ہیں جتنا کرتے ہیں, اللہ کی بندیاں جتنا کرتی ہیں اتنا ہی دل میں ڈرتی رہتی ہیں. آج کا یہ دور ہمیں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے, آج کا یہ زمانہ ہم سے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے, اے اللہ کے بندے, اے اللہ کی بندیاں, جس طرح تم اپنے زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, حالات کو اپنے کانوں سے سن رہے ہو, کہ سننا نہیں ہے بلکہ ایسے موقع پر ایمان, عمل, اخلاق, ذکر, تلاوت, مجاہدہ, محنت اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہت مضبوط بنانا ہے. جو اللہ کی بندیاں مضبوطی کا ارادہ کریں گی اللہ اس کے لیے بہت آسان فرما دیں گے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے. سوچیے محشر کا منظر ہو, پروردگار پورے جاہ و جلال میں ہو, انبیاء بھی کانپ رہے ہوں, دوسرے انسان بھی کانپتے ہوں, مگر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بندیاں بھی ہوں جو عرش کے سائے میں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی ہوں, فرشتے دوسرے دیکھ کر رقص کرتے ہوں. دنیا میں آج انسان جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کی پہچان الگ الگ ہے. ہر انسان کی پہچان اپنی الگ ہے, وہاں کی پہچان اپنی الگ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی خاندان کے, ہمارے ہی جاننے والی کچھ عورتیں عرش کے سائے میں ہوں اور انہی کے سامنے ہم محشر کے میدان میں فرشتے ہمارے بالوں کو پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں دفتر پکڑا دیا گیا ہو اور ہمارے سامنے کچھ عورتیں جنت میں خوشیوں سے جا رہی ہوں، فرشتہ ہمیں روکے ہوا ہو، چلو چلو ابھی تیرا حساب لینا ہے۔ اللہ اللہ، وہاں کیا ماحول بنے گا، کیسا منظر ہوگا، اور قبر میں کیا حال ہوگا، جبکہ ہماری نماز کا کیا حال، تلاوت کا کیا حال، ذکر کا کیا حال۔ آج اگر ہمارے گھر میں لائٹ نہ رہے، اندھیرا ہو جائے، تو کوئی ایک رات گھٹن سے گزرتی ہے، پریشانی سے گزرتی ہے، نیند نہیں آتی، معمولی سا مچھر برداشت نہیں ہوتا اور پورا دن ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، قبر کے اس کالی کوٹھی میں، قبر کے اس ہولناک کوٹھی میں اگر ہماری نیکیوں کی روشنی اگر نہ پہنچے، تو کس طرح ایک لمحہ گھٹ گھٹ کر ہم وہاں گزاریں گے، وہاں کوئی بھی ہمیں سکون دینے والا، تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ، قیامت کا دن قریب آتا جا رہا ہے، ہمارے دل خالی ہوتے جا رہے ہیں، لہذا کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے سوکھے دلوں کو، ہمارے ٹوٹے دلوں کو، ہمارے پتھر دلوں کو، ہمارے کانٹے بھرے دلوں کو، ہمارے سیاہ دلوں کو اللہ بدل دے، اللہ بدل دے۔ اگر دنیا میں گناہ سے گناہ بھرتے گئے، اگر دنیا میں پریشانی کی پریشانی آتی گئی، دنیا میں دشمنی پہ دشمنی دوسروں کی طرف سے آنے لگی، ہمارے ایمان اور ہماری شریعت پر، ہمارے چھوٹے بچوں کے عقیدوں پر اگر حملے ہونے لگے، تو کیا ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے دل کو پاک و صاف اور روشن کریں، اپنے ایمان و یقین کو آگے بڑھائیں۔ کل میدان قیامت میں حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی اور پوچھ دیا، اے اللہ کی بندیاں، اے میرے ابو کی امتیوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، تم جس زمانے میں تھے، تمہارے علاقے میں ایمان پر حملہ، شریعت پر حملہ، تمہارے کلمے پر حملہ، تمہارے دین پر حملہ، مگر تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ کم سے کم تم اپنے دین و ایمان کو مضبوط بنا لیتے، اپنے عمل کو مضبوط بنا لیتے۔ بتاؤ تو صحیح، میں تو سید کائنات کی بیٹی تھی، میں تو فخر کائنات کی بیٹی تھی، جن کے ساتھ ساتھ اس پہاڑ سونا بن کر چل سکتا تھا، مگر پھر بھی ہم نے اپنے ہاتھوں میں کٹے لگائے، ہمارے ہاتھوں میں چکی چلا چلا کر تھوڑے ہو گئے، مگر ہم نے کبھی دنیا پر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، شکوا نہیں کیا، بھوک پیاسے رہ کر بھی تہجد تو نہیں چھوڑا، تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میری پیارے نبی کی امت رو رہی تھی، پیارے نبی کی امت میں رہنے والی عورتوں کو بے گھر کیا جاتا تھا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی تھی، مگر تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میرے نبی کی امت کے لیے آنسو بہا لیتے۔ تیرے پاس دل نہیں تھا، تیرے پاس پتھر کا ٹکڑا تھا، تیرے پاس آنکھ نہیں تھی، تیرے پاس پتھر کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے کہ میرے نبی کی امت کے خاطر، میرے نبی کی امت میں رہنے والی عورتوں کے خاطر، جن پہ ظلم ہوا، جن کے گودوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر گولوں سے اور آنسوؤں سے مر گئے، تمہیں اتنا بھی نہ ہو سکا کہ حفاظت کی گھوڑ کر کے تو کیا تھی۔ اللہ اللہ، حضرت فاطمہ کے سامنے کیا جواب دے سکو گی؟ دنیا میں زبان تو بہت چل جاتی ہے، وہاں زبان نہیں چل پائے گی۔ اللہ اللہ، اگر وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اگر اس نے کہہ دیا کہ دیکھو مجھے کتنی تکلیف پہنچائی گئی، جبکہ میں ناز و نعمت کی حالت میں تھی، مگر میں نے اللہ کو راضی کرنا تھا تو میں نے سب کچھ کو چھوڑ دیا، مکانوں محل کو چھوڑا، زیوروں کپڑے کو چھوڑا، اور میرے ہاتھ میں تیر تک لگائی گئی، ہتھوڑے سے مجھے مارے گئے، مگر میں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، زبان سے اللہ کے نام کو نہیں چھوڑا، اور تم سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ میٹھے میٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے کھا کر بھی اللہ کا نام لیتی رہتی، ایمان و یقین کو بڑھاتی رہتی، اور پیارے نبی کی امت کے خاطر دعائیں کرتی رہتی، تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ، وہ حضرت آسیہ اگر اپنے ہاتھوں کی کیلوں کو دکھا پڑے، وہ حضرت آسیہ جن کے پیشانی پر کیلے چھوٹی گئی، اگر وہ زخم کو آپ کو دکھا دیں تو شرمندہ ہو جائیں۔ اس لیے میری ماں بہنیں، غفلتوں کو چھوڑیے، دنیا کے حالات سے عبرت حاصل کیجیے، آنے والی پریشانیوں سے عبرت حاصل کیجئے اور سکون بھرے دن رات کو پا رہی ہیں اس کو غنیمت جان کر اللہ کے سامنے رونا سیکھیے، ذکر و تلاوت میں اپنے وقت کو لگائیے، اپنے دل اپنی زبان کو پاک کیجئے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آنکھوں کو بند رکھیے، سر کو جھکائیے، خیال کیجئے کل میدان قیامت میں جبکہ ہر انسان کا سر جھکا ہوگا، فرشتہ نام پکارے گا، کہاں ہے فلانا، کہاں ہے فلاں کی بیٹی فلانا، کہاں ہے فلاں کی بیوی فلانا، آؤ تیرا حساب لینا ہے۔ اللہ اللہ، بوڑھی ماں بھی کنارے کھڑی ہوگی، بوڑھا باپ بھی کسی طرف ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، وہاں ماں کے حساب لیا جائے گا۔ رب کریم کی شان یہ ہوگی، ایک بندی پہنچے گی اللہ رب العزت کے سامنے، کانپ رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، لڑکتی ہوگی، رواتی کھڑی ہوں گے، پروردگار کے پاس وہ روپ کے سبق کے پہنچے گی، سب کے لوگ سمجھ جائیں گے بس اب تیز کا پتا گرا اور اب یہ جہنم میں گئی، مگر رب کریم کی شان، پروردگار پردہ ڈال دے گا اور پردے ڈال کر رحمت کی چادر اس کے کنچے پر ڈالیں گے اور کہیں گے میری بندی، تم نے بہت سی نافرمانی دنیا میں کی، تم نے اپنے ذہن و دماغ میں کیسے کیسے گندے خیال پکائے، مگر میں نے اس پہ پردہ ڈالا تھا، تم کو دنیا میں ہم نے ذلیل نہیں ہونے دیا، آج بھی تمہیں میں کیسے رسوا کروں گا، آج میں رسوائی سے بچانے کے لیے میں نے تیرے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، چلو میں نے تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا، اور گناہ ہی کو معاف نہیں کیا بلکہ گناہ کی جگہ پر ہم نے نیکیوں کو لے دیا۔ اللہ کیسی خوش نصیب بندی ہوگی جس پر اللہ کی ایسی رحمت ہوگی، جو پاک پروردگار کتنی رحمت کرنے پر آئے گا، وہی پاک پروردگار آج ہمیں کھلاتا پلاتا اور سکون سے رکھتا ہے، مگر اسی پاک پروردگار کا نام لینا اس کا موقع ہمیں نہیں ملتا۔ اے اللہ کی بندیاں، اے اللہ کے نام پہ آنے والی، یہاں پہ اللہ کی محبت میں آنے والی میری بہنیں، آج ارادہ کر لو، جو رب کریم رحمت کی چادر اڑا کر ہمارا حساب بھی نہیں لینے والا ہے، اب اس کے نام کو ہم نہ چھوڑیں گے، کام بھی کریں گے نام بھی لیں گے، آرام بھی کریں گے نام بھی لیں گے، باہر بھی جائیں گے خدا کا نام بھی لیں گے، اللہ گواہ بنائے گا، فرشتے گواہ بن جاؤ، میری بندی مجھے یاد کرتے ہوئے چلتی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ سوچی اگر سزا دینے پر آیا تو کیا ہوگا، ہاتھ میں بیڑی لگے گی، پاؤں میں زنجیر، ہاتھ میں زنجیر لگے گی، اور بدن کے اندر لوہے کے آنکڑوں کے ذریعے سے سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ اللہ، فرشتے دھکے دے گا، کبھی ماں کو دیکھ کر تڑپے گی، کبھی بہن کو دیکھ کر آسرا لگائے گی، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم بڑے گنہگار، اللہ ہم بڑے خطا کار، اللہ ہم بڑے سیاہ کار، اللہ ہم بڑے نافرمان، اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے گناہ کرتے کرتے دل کو سیاہ کر دیا، اللہ سیاہ ہی نہیں کیا، اے اللہ اس کو پتھر کا دل بنا دیا، اے کریم آقا اب ہمارے بدن میں دل نہیں ہے، اللہ پتھر کی دل ہے، اللہ ہمارے دل کے دل کو ختم فرما دے اور ہمیں دل عطا فرما دے، زندہ دل عطا فرما دے، ذاکر دل عطا فرما دے، جاری دل عطا فرما دے، اے اللہ رونے والا ہمیں دل عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہم نافرمانی کرتے رہے تو پردہ ڈالتا رہا، اللہ چھوٹی بچی کپڑے کتنے گندے کر لے، بدن بھی گندے کر لے، ماں اسے تماشا نہیں مارتی، اسے صاف ستھرا کر کے اچھے کپڑے پہنا کر اللہ اسے گود میں لیتی ہے. اللہ آپ بھی ہمیں اپنے گناہوں کو معاف فرما کر, میرے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجیے, اے اللہ حفاظت کی چادر میں لپیٹ لیجیے. اللہ بہت ہو گیا, اللہ ہم نے سنا گناہ ہوتے ہوتے آسمان پہ جب بہت پہنچ جاتے ہیں تو پروردگار مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ پریشانیاں آپ نازل کرتے ہیں, دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اے اللہ آپ دوسرے دشمنوں کے حوالے کرتے ہیں, اللہ نظروں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے. اللہ وہ غالب آتے جا رہے ہیں, اللہ وہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ ہم تمام کو اپنے سامنے رونے والا بنا دے, گناہوں سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ جس پیارے حبیب نے اپنی امت کے خاطر آنسو بہایا تھا, اللہ حضرت فاطمہ نے جس امت کے خاطر پیارے نبی کے گردن سے اجڑے کو ہٹایا تھا, اے اللہ جس حضرت عائشہ نے پیارے نبی کو دیکھ کر آنسو بہایا تھا, جس امت کے خاطر اے اللہ آج وہی امت بہت پریشان ہے, مصیبتوں کا شکار ہے. اے اللہ گھروں میں پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں. اے کریم آقا نبی کے صدقے آپ اپنے بندوں کو اللہ رونے والا بنا دے, رونے والی بنا دے. اے اللہ ذاکرہ بنا دے, ذاکرہ بنا دے, ماحول کو بدل دے, گھروں کے اندر مولا دین کو عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں وقت کی برکت عطا فرما, مال کی برکت عطا فرما, صحت کی برکت عطا فرما, خوشحالی عطا فرما, فراوانی عطا فرما, پریشانی کو ختم فرما, بیماریوں کو ختم فرما. اے اللہ جس گھر میں اولاد نہیں اولاد عطا فرما, صاحب اولاد کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, جن کی اولادیں گزر گئی ہیں مولا کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما, ان کے درجے کو بلند فرما, سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو صحت صوبت آفیت و سلام عطا فرما. ذرا دور دراز سے آپ کے بندے آپ کی بندیاں دیر سے آ کر بیٹھی ہیں, اللہ تمام کے اسے ہی آپ کو قبول فرما. اللہ اتنی آپ کی بندیاں آپ کے ظالم حاکم کے سامنے بھی چلی جائیں, اے اللہ دشمن حاکم کے سامنے بھی آپ کی اتنی بوڑھی کمزور عورتیں چلی جائیں تو اللہ اس کا بھی دل پسیج جائے گا, اس کا بھی دل نرم ہو جائے گا. اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں, رقیبوں کے رحیم ہیں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, دعاؤں کو قبول فرما لیجیے, جو مانگا ہے دے دیجیے, جو مانگا ہے دے دیجیے. اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرما, یقین عطا فرما, یقین کامل عطا فرما, اصلاح کامل عطا فرما, محبت و معرفت عطا فرما. اے اللہ دل کا درد عطا فرما, سوز دل عطا فرما, اے اللہ خشیت عطا فرما, معرفت و محبت عطا فرما. اے اللہ جن کے دل کی جو جو مرادیں ہیں تمام مرادوں کو قبول فرما. اے اللہ بہت سے لوگوں کے فون آئے جن کی بیویاں جن کی مائیں بیمار ہیں, اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.